السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی 3 روزہ سرکاری دورے پر جمعے کو پاکستان پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ اعلی قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مذاکرات کریں گے۔ پاکستان میں حکومت نے مذہبی جماعتوں اور سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف چلائی جانے والی مہم پر پسپائی اختیار کرتے ہوئے احمدی عقیدے سے تعلق رکھنے والے عاطف میاں کو حکومت کے اکنامک ایڈوائزری کونسل کی رکنیت سے ہٹا دیا ہے۔ افغانستان سے ملحق شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب نامعلوم افراد نے شب نامے تقسیم کیے ہیں، جن میں قبائلی رہنماؤں کو سول اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ملنے اور میل جول نہ رکھنے کی تنبیہ کی ہے، بصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے۔ اور آج جمعے کو تہران میں روس، ترکی اور ایران کے لیڈروں کے درمیان شام کے شہر ادلب میں ممکنہ فوجی کارروائی کے ممکنہ اثرات کے بارے میں اہم مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں نے، جن میں نائب صدر مائک پینس سے لے کر کابینہ کے متعدد اہم ارکان شامل ہیں، اس بات سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے نیویارک ٹائمز میں وہ ادارتی مضمون لکھا تھا جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت پر نکتہ چینی کی گئی تھی اور جس کے لکھنے والے کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ اور جاپان کے شمالی ہوکائیدو جزیرے میں جمعرات کے روز آنے والے زلزلے میں، جس کی شدت 6.7 تھی، کم از کم 16 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور 26 لاپتہ ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی 3 روزہ سرکاری دورے پر جمعے کو پاکستان پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ اعلی قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مذاکرات کریں گے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خا چین جنگ نے جمعرات کو بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان میں نئی منتخب حکومت قائم ہونے کے بعد یہ چین کے کسی بھی اعلی عہدیدار کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کے پیش نظر دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اعلیٰ سطح پر پائیدار رابطوں کو برقرار رکھا ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان تمام شعبوں میں عملی تعاون بھی جاری ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اس تعاون کی ایک مثال دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کے حامل چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کی شکل میں موجود ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان خا چین جنگ کا کہنا تھا کہ چینی وزیر خارجہ کو اس دورے کی دعوت پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دی ہے، اور پاکستان میں قیام کے دوران وہ اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ تاہم ترجمان نے یہ واضح نہیں کیا کہ چینی وزیر خارجہ اپنے دورے میں پاکستان کی حزب اختلاف کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے یا نہیں۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی وزیر خارجہ اپنے دورے پاکستان کے دوران وزیر اعظم عمران خان، صدر پاکستان اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ چین اور پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات تاریخی طور پر خاصے مضبوط ہیں اور دونوں ملک اس کا کھلے عام اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ حالیہ سالوں میں پاکستان میں جاری چین پاکستان اقتصادی رہداری کے منصوبوں اور چین کے خطے میں بڑھتے ہوئے اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات کی وجہ سے بیجنگ اور اسلام آباد کے تعلقات خاص اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کے سیاسی و معاشی استحکام کو ضروری خیال کرتا ہے۔ اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر نجم رفیق نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول اس بات کا امکان ہے کہ چین کے وزیر خارجہ اس دورے کے دوران پاکستانی قیادت سے اس بارے میں بھی تبادلہ خیال کریں گے کہ پاکستان کی نئی حکومت کی چین پاکستان اقتصادی رہداری کے منصوبوں سے متعلق پالیسی کیا ہوگی اور وہ انہیں کس طرح آگے لے کر چلے گی۔
دیکھیں، چین جو ہے وہ پاکستان پہ بہت اعتماد کرتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ صرف اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ کیا پاکستان کی معیشت اتنی مستحکم ہے کہ وہ اس قابل ہوگا پاکستان کی جو ان کی لونز پہ جو انٹرسٹ واپس کرنا ہے پاکستان نے اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ نہیں. کیا فورن ایکسچینج ریزروز پاکستان کے اتنے ہوں گے کہ وہ چین کو انٹرسٹ جو لونز پہ پاکستان نے دینا ہے وہ واپس کرنے کی حالت میں ہے کہ نہیں.
یہ تھے بین الاقوامی امور کے ماہر نجم رفیق. واضح رہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں کے تحت پاکستان میں توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور یہ منصوبے بیلٹ اور روڈ کے عنوان سے جاری چین کے وسیع منصوبے کا اہم حصہ ہے. چینی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ایک ایسے وقت آئیں گے جب رواں ہفتے ہی امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو پاکستان کا مختصر دورہ کر چکے ہیں، جس کے دوران امریکہ اور پاکستان نے اپنے تعلقات کو نئی جہت دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی توقعات پر پورا اترنے کی بات بھی کی تھی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی نومنتخب حکومت کے وزیر اعظم عمران خان نے احمدی فرقے کے ایک رکن کو اقتصادی مشیر بنانے کے فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے. عاطف میاں کو اقتصادی مشاورتی کونسل میں تعیناتی کے فیصلے کے بعد مذہبی جماعتوں نے اس سے اختلاف کیا تھا، جس کے دباؤ کو قبول کرتے ہوئے عمران خان نے ان کی تقرری کو منسوخ کیا ہے. عاطف میاں امریکہ میں تعلیم یافتہ اور پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ حکومت نے عاطف میاں کی اقتصادی مشاورتی کمیٹی میں تعیناتی کو منسوخ کر دیا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ حکومت معاشرے کے تمام طبقوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ.
اسلام آباد میں پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید نے ٹویٹ میں کہا کہ عاطف میاں سے اکنامک ایڈوائزری کونسل کی ممبرشپ واپس لے لی گئی ہے، تاہم ان کی جگہ نئے رکن کی تعیناتی کا اعلان جلد کیا جائے گا. فیصل جاوید کے ساتھ وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے بھی عاطف میاں کو ہٹائے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عاطف میاں کی اقتصادی مشاورتی کمیٹی سے نامزدگی واپس لے لی جائے. حکومت علماء اور تمام معاشرتی طبقات کو ساتھ لے کر ہی آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور اگر ایک نامزدگی سے مختلف تاثر پیدا ہوتا ہے تو یہ مناسب نہیں. فواد چوہدری نے مزید کہا کہ عمران خان کی آئیڈیل ریاست مدینہ ہے، اور وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اراکین اشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حال ہی میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر حکومت نے جو کامیابی حاصل کی وہ بھی اسی نسبت کا اظہار ہے. امیر جماعت اسلامی پنجاب میاں مقصود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احمدی بھی پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے آئین پاکستان کے تحت انہیں جو غیر مسلم کا درجہ دیا گیا ہے اسے یہ لوگ تسلیم کریں.
وہ اپنے آپ کو آئینی سٹیٹس جو دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈالیں، پھر وہ ہر قسم کے جو ہے نا جی وہ رواداری کے حقدار ہوں گے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی غیر مسلم حیثیت کو تسلیم کریں، اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کریں. تو جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگ ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اسی طرح وہ بھی ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پہ اصرار کر کے وہ اس طرح سے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے.
اس حوالے سے پاکستان جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عاطف میاں اور ان کی جماعت کو اس فیصلے پر کوئی افسوس نہیں، ہم پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، لیکن اگر حکومت ایسا نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ کسی کی قابلیت مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہے ملک و قوم کے لیے، یہ اس کا اختیار ہے، جب چاہے لے جب چاہے نہ لے. احمدی جو ہے وہ ہر وقت ملک و قوم کی خدمت کے لیے تیار ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے، پہلے بھی صف اول میں آپ ان کو پائیں گے، اب بھی آئندہ بھی اگر ضرورت پڑے گی تو پھر بھی وہ صف اول میں ہی ہوں گے. ان کی قابلیت اور ان کی مہارت تھی تو ان کو گورنمنٹ نے ریکگنائز کرتے ہوئے کونسل میں ڈالا تھا. اب وہ نہیں چاہتے تو ان کی کوئی بات نہیں، ہمیں تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی عاطف میاں کو ہے.
پاکستان میں احمدی فرقہ سے تعلق اور ان کو قومی دھارے میں شامل کرنا ایک حساس معاملہ ہے. گزشتہ روز جماعت احمدیہ کی جانب سے یوم شہدا پر دیے گئے ایک اشتہار پر اخبار نوائے وقت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں جماعت احمدیہ نے پاک فوج میں شامل احمدی شہیدوں کی تصاویر کے ساتھ ایک اشتہار شائع کیا تھا. اس معاملے پر نوائے وقت اخبار نے آج صفحہ اول پر معافی بھی مانگی ہے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے، جو افغانستان کے دورے پر ہیں، جمعے کے روز افغان صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور دوسرے چوٹی کے لیڈروں سے ملاقات کی ہے. غنی نے ملاقات کے دوران کہا کہ افغان فورسز کے نیٹو فوجیوں پر حملوں کو روکنا قومی ترجیح ہے. یہ حملے اندر سے کیے جانے والے خفیہ حملے کہلاتے ہیں. غنی نے فضائی حملوں میں اضافے پر امریکہ کی تعریف کی. میٹس جمعے کے روز ایک غیر اعلانیہ دورے پر بگرام کے ہوائی اڈے پر پہنچے تھے، جبکہ افغانستان کے لیے وائٹ ہاؤس کی حکمت عملی کو ایک سال پورا ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع کی حیثیت سے میٹس کا افغانستان کا یہ چوتھا دورہ ہے، جس سے پہلے انہوں نے نئی دہلی میں اپنے ہم منصب اور وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی اور افغانستان کے لیے اقتصادی ترقی میں مدد پر بھارت کی تعریف کی۔ افغانستان سے ملک شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب نامعلوم افراد نے شب نامے تقسیم کیے، جن میں قبائلی رہنماؤں کو سول اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ملنے اور میل جول نہ رکھنے کی تنبیہ کی گئی، بصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہ شب نامے شورا شمالی وزیرستان کے نام سے سرگرم انتہا پسند تنظیم کی جانب سے تقسیم کیے گئے۔
افغانستان سے ملک شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب نامعلوم افراد نے شب نامے تقسیم کیے ہیں، جن میں قبائلی رہنماؤں کو سول اور سیکورٹی اداروں کے عہدیداروں کے ساتھ ملنے اور میل جول نہ رکھنے کی تنبیہ کی ہے، بصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہ شب نامے شورا شمالی وزیرستان کے نام سے سرگرم انتہا پسند تنظیم کی جانب سے تقسیم کیے گئے ہیں۔ شدت پسند کمانڈر حافظ گلبادر اس تنظیم کا سربراہ ہے، جبکہ قبائلی رہنماؤں کو دھمکی دینے کے علاوہ تنظیم نے علاقے میں گات لگا کر قتل کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ 15 جون 2014 کو شروع کی گئی فوجی کارروائی کا ہدف بھی حافظ گلبادر اور ان کے وفادار جنگجو تھے۔ شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی اور پختون تحفظ تحریک کے رہنما محسن داول نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں اس شب نامے کی تقسیم پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے حکومتی اور سیکورٹی اداروں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا۔
یہ سوالیہ نشان ہے پورے کے پورے ضرب عضب آپریشن پر، جس کے بہت بڑے بڑے دعوے بھی کیے گئے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اتنی آسانی سے وہاں پر آپریٹ بھی کر رہے ہیں، ٹارگیٹ کلنگ بھی کر رہے ہیں۔
تجزیہ کار اور فوج کے سابق افسر بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ نے کہا کہ حافظ گلبادر سرحد پار افغانستان میں ساتھیوں سمیت چھپی ہوئی ہیں اور وہاں سے وہ سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہتے ہیں۔
حافظ گلبادر بارڈر کے اس طرف جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ شروع کیا کہ چیک پوسٹ جو ہے وہ ہٹائے جائیں، تو اس چیک پوسٹ کے ہٹانے سے کچھ لوگ ان کے اندر آ بھی گئے، اور اس وقت جو ہے حافظ گلبہادر نے کچھ پیمفلٹ ایشو کیے تھے۔
شمالی وزیرستان کے انتظامی عہدیداروں نے بارہا رابطے کرنے کے باوجود شبناموں کی تقسیم پر موقف دینے سے گریز کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
برازیل کے انتہائی دائیں بازو کے صدارتی امیدوار بولسونارو ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جن پر جمعرات کے روز ایک جلسے میں چاقو سے حملہ کیا گیا تھا۔ بولسونارو کے حامیوں نے جمعرات کی رات ساو پاولو میں ان کی جلد صحت یابی کے لیے ایک دعائی تقریب منعقد کی، جو 7 اکتوبر کے صدارتی انتخابات میں اہم امیدوار ہیں۔ بولسونارو ایک حامی کے کندھے پر سوار تھے جب حملہ آور نے ان کے پیٹ میں چاقو سے وار کیا۔ دوسرے حامیوں نے حملہ آور کو پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے نے بتایا ہے کہ جاپان کے شمالی ہوکائیدو جزیرے میں آنے والے زلزلے میں، جس کی شدت 6.7 تھی، کم از کم 16 افراد ہلاک اور 26 لاپتہ ہیں۔ امدادی کارکن بلڈوزرز اور کتوں کی مدد سے جمعے کے روز زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کے لیے مٹی اور کیچڑ میں کام کر رہے ہیں۔ اس زلزلے کے باعث بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرے، جن کے نیچے سینکڑوں مکان دب گئے ہیں۔ عہدیداروں نے گھروں کے مکینوں کو متنبہ کیا ہے کہ بجلی کی بحالی میں ایک ہفتہ تک لگ سکتا ہے، تاہم جزیرے کے ریلوے نظام اور ہوائی اڈے نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ برٹش ایئر ویز کے ہزارہ مسافروں کا ڈیٹا چوری کر لیا گیا ہے۔ فضائی کمپنی نے جمعرات کے روز بتایا کہ 21 اگست سے 5 ستمبر کے دوران جن صارفین نے سفر کے لیے برٹش ایئر ویز کی ویب سائٹ استعمال کی یا موبائل فون ایپ پر اپنی فلائٹس بک کی، ان 3,80,000 مسافروں کی ذاتی اور مالی معلومات کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ برٹش ایئر ویز کے چیف ایگزیکٹو الیکس کروز نے بتایا کہ یہ ہے کہ ایک انتہائی جدید انداز میں کیا جانے والا مجرمانہ حملہ ہے۔ کمپنی نے جمعے کے روز برطانوی اخباروں میں ایک اشتہار کے ذریعے اپنے مسافروں سے معذرت کی تھی۔ شام کے صوبے ادلب کی صورتحال پر مذاکرات کے لیے جمعے کے روز تہران میں اجلاس ہو رہا ہے جس میں روس، ترکی اور ایران شرکت کر رہے ہیں۔ شام کی حکومت روس کی مدد سے باغیوں کے قبضے والے اس آخری گڑھ کو واگزار کرانے کے لیے ایک بھرپور فوجی کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
شامی حکومت کی سرکاری افواج ادلب پر ایک بہت بڑے حملے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ اس کے ممکنہ اثرات سے بچنے کے لیے ادلب میں عام لوگ اپنے طور سے تیاریاں کر رہے ہیں اور ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ ادلب کا ایک شہری کہتا ہے، ادلب کا یہ شہری کہہ رہا ہے کہ روس کا کہنا ہے کہ دہشت گرد ان حملوں کے ذمہ دار ہیں، مگر ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ روس اور بشار الاسد ہم پر کیمیاوی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادلب صوبے کی آبادی تقریباً 29 لاکھ ہے۔ ترکی کے حمایت یافتہ باغیوں اور اسد حکومت کے مخالفین کا یہ آخری گڑھ ہے۔ تجزیہ کار کوئل آرٹن کہتے ہیں،
They packed them all into Idlib so that when it came time for this final showdown they could frame the offensive in the language of the war on terror.
انہوں نے ان سب کو ادلب میں اکٹھا کر دیا ہے تاکہ ان سب پر آخری حلہ بول دیا جائے اور ان سب کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی کی جائے۔ یہاں کی شہری آبادی کو بھی اسد حکومت کا مخالف قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے باغیوں کا مکمل صفایا کر کے پورے ملک میں اسد کی حکمرانی کو قائم کیا جائے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے انتباہ کیا ہے کہ اس مجوزہ حملے سے ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر اسٹیفن ڈی مستورا کہتے ہیں،
That's why our appeal, if I may, to President Putin and to President Erdogan to talk.
اسی لیے میں اپیل کر رہا ہوں کہ صدر پیوٹن اور صدر اردوان اس بارے میں ایک دوسرے سے بات کریں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ شام کی سرحد کے ساتھ اور ادلب میں ترکی نے اپنی عسکری موجودگی کو مزید مستحکم کیا ہے۔ تجزیہ کار کائل آرٹن کہتے ہیں،
It does bring this confrontation because the Russians have been able to so far have allies in or have good relations with Iran and Assad in Damascus, with Israel and with Turkey.
یہاں ٹکراؤ کا امکان موجود ہے۔ روس کے ایران اور اسد کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، اسی طرح ترکی اور اسرائیل سے بھی اس کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ اب اسے ادلب میں یا تو ترکی کا ساتھ دینا ہوگا یا اسد اور ایران کا۔ روس چاہتا ہے کہ خونریزی کے بغیر یہ مسئلہ کسی نہ کسی طور حل ہو جائے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ترکی کے صدر اردوان کسی ایسے حل پر رضامند ہوں گے یا نہیں۔ آرٹن کا خیال ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اب تک خاموش ہیں اور حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ادھر صدر ٹرمپ نے انتباہ کیا ہے کہ اگر وہاں قتل عام ہوا تو امریکہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حالیہ برسوں کے دوران شمالی کوریا کی جانب سے سائبر حملوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں امریکہ کے وفاقی استغاثہ نے جمعرات کے روز شمالی کوریا کے ایک کمپیوٹر پروگرامر کے خلاف فرد جرم کا اعلان کیا ہے۔ اس سازش میں سال 2014 میں سونی پکچرز انٹرٹینمنٹ کی ہیکنگ کا معاملہ اور 2016 میں بنگلہ دیش کے مرکزی بینک پر حملہ کیا حملہ شامل ہے۔ وکلائے استغاثہ نے ہیکر کے نام کی شناخت پارک جن ہیوک کے نام سے کی ہے۔ وہ ایک پروگرامر ہے جو چوسن ایکسپو نامی ادارے میں کام کر چکا ہے، جو شمالی کوریا کی حکومت کے لیے کام کرنے والی مبینہ کمپنی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے اس سازش کے معاملے پر پارک جن ہیوک اور چوسن ایکسپو کے خلاف تعزیرات کا اعلان کیا۔ امریکی سینٹ کی عدلیہ کمیٹی جمعے کے روز سماعت میں ان لوگوں کے بیانات سنے گی جو امریکی سپریم کورٹ کے لیے صدر کے نامزد کردہ جج بریٹ کیوینا کو جانتے ہیں۔ کیوینا نے جمعرات کے روز 3 روزہ سماعت مکمل کی، جس میں انہوں نے ایک آزاد جج کی حیثیت سے کام کرنے کا وعدہ کیا، لیکن انہوں نے ان سوالات کا جواب دینے سے انکار کیا جو 2016 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں روس کی مداخلت سے متعلق تھے۔ نامزدگی کی تصدیق کی صورت میں کیوینا سپریم کورٹ کے 9ویں جج ہوں گے۔ یہ نشست جسٹس اینتھونی کینیڈی کی ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہوئی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون میں ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو ناقص قرار دینے والا نامعلوم شخص جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے۔ وہ جمعرات کی رات ریاست مونٹانا میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اخبار کے رپورٹرز کو ان کی انتظامیہ کے اس شخص کو تلاش کرنا چاہیے جو یہ بدزبانی کر رہا ہے. اور ٹرمپ انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں میں جن میں نائب صدر مائک پینس اور وزیر خارجہ مائک پومپیو شامل ہیں ان سے لے کر کابینہ کے متعدد اہم ارکان نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں وہ ادارتی مضمون لکھا تھا جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت پر نکتہ چینی کی گئی تھی اور جس کے لکھنے والے کا نام ظاہر نہیں کیا گیا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
فلوریڈا میں نائب صدر مائک پینس نے نیو یارک ٹائمز میں ادارتی مضمون کی مذمت کی جس میں لکھنے والے کا نام ظاہر نہیں کیا گیا اور جس میں صدر ٹرمپ کو ایک ذلت قرار دیا گیا ہے. نائب صدر نے کہا
Anyone who would write an anonymous editorial,
جو کوئی بھی اپنا نام ظاہر کیے بغیر ادارتی مضمون کے ذریعے اس صدر کی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے جس نے اس ملک کو غیر معمولی قیادت مہیا کی ہے اسے انتظامیہ میں کام نہیں کرنا چاہیے. انہیں چاہیے کہ وہ باعزت طور پر استعفیٰ دے دیں. نائب صدر پینس، وزیر خارجہ مائک پومپیو اور کابینہ کے دوسرے ارکان نے بھی غیر معمولی طور پر بیانات جاری کیے ہیں جن میں اس بات سے انکار کیا گیا ہے کہ یہ مضمون انہوں نے تحریر کیا ہے. نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ یہ مضمون ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے لکھا ہے. نامعلوم مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر ایک خاموش مزاحمت کا حصہ ہے جس کا مقصد صدر کے ایجنڈے کو اور ان کے بدترین رجحانات کو ناکام بنانا ہے. صدر ٹرمپ نے اس بارے میں اپنی مایوسی کا اظہار ٹویٹر پر کیا.
Nobody has ever done in less than a two-year period what we've done. So when you tell
دو سال سے بھی کم عرصے میں کسی نے وہ کچھ نہیں کیا جو ہم نے کیا ہے. لہذا جب ہمیں انتظامیہ کے اندر کسی معلوم ذریعے کے بارے میں کہتے ہیں تو ناکامی کا شکار کون ہو رہا ہے؟ اور نیو یارک ٹائمز ناکام ہو رہا ہے. بہت سے ڈیموکریٹس کا خیال مختلف ہے. ان میں میساچوسٹس کے سینیٹر ایڈ مارکی شامل ہیں. اس ادارتی مضمون کا چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ایسا کوئی شخص ہے جو اس بات سے بہت خوفزدہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کا مجموعی اثر صدر کے لیے ہو سکتا ہے کم ہو، جبکہ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ چونکا دینے والی بات ہے. بہرحال تازہ ترین تنازع اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ نومبر کے وسط مدتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کی شخصیت کلیدی موضوع ہوگی. رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں پانی کی شدید قلت کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جس کے لیے حکومت اور سپریم کورٹ نئے ڈیمز کی تعمیر کی مہم چلا رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے لوگوں سے اس کے لیے امداد کی اپیل کی ہے. ان کے بیان کا ایک حصہ.
ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے ناگزیر ہے. اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ 7 سالوں میں یعنی 2025 میں پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی. لہذا آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا ہے. میں جو آج جس لیول پہ آج فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں، میں سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، جدھر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں، سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں. تو میں آج اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. خاص طور پہ اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ $1,000 آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی، دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا اور ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے قرضے نہ مانگنے پڑے.
یہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی اپیل تھی لوگوں سے اور خاص طور پہ بیرون ممالک رہنے والے لوگوں سے کہ وہ ڈیمز کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز مہیا کریں۔ پاکستان میں صرف 36 روز کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، جو ماہرین کے بقول خطرناک صورتحال ہے، اور ان کے بقول اس سلسلے میں جلد از جلد اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پاکستان کے واٹر اینڈ پاور کے محکمے کے سابق سیکرٹری مرزا حامد حسن اور ایسوسی ایشن کی سیکرٹری ربیہ سلطان سے گفتگو کی اور یہ رپورٹ تیار کی۔
پاکستانی سینٹ کی پانی سے متعلق خصوصی کمیٹی کی ایک میٹنگ کو آبی محکمے کے سیکرٹری نے بتایا ہے کہ پاکستان کے پاس صرف 36 دن کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے۔ پاکستان میں واٹر اینڈ پاور کے محکمے کے سابق سیکرٹری مرزا حامد حسن نے اسے خطرناک صورتحال قرار دیا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
یہ بہت ہی ڈینجرس ہے اور اکثر ملکوں میں 3 سے 4 مہینے کا، یعنی ہمارے جیسے ملکوں میں 3 سے 4 مہینے کا ریزرو ہوتا ہے، اور انڈیا نے تو تقریباً 10 مہینے کا اسٹوریج ریزرو جو ہے وہ بلڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا تو یعنی اگر ذرا سا بھی ڈراؤٹ پڑ جائے ہمارے ملک میں تو یہ سارے ہمارا جو اسٹوریج ہے یہ کنزیوم ہو جائے گا اور ہمارے یہاں پھر قحط کی سچویشن ہو جائے گی۔ پانی کی ہماری ریکوائرمنٹ دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور پانی کی سپلائی اویلیبلٹی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کم ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو اویلیبل پانی ہے اس میں لاسز بہت ہیں، ویسٹیج بہت ہے۔ ضروری ہے کہ ہم پانی کنزرو بھی کریں اور اسٹور بھی کریں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ہونی چاہیے جس سے یہ ہماری جو کمی ہے دور ہو سکتی۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کے جی ڈی پی کا 1/4 زراعت سے آتا ہے، اور اگر پانی مناسب مقدار میں دستیاب نہ ہو تو فصلیں متاثر ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق یہ خریف کی بوائی کا موسم ہے جس کے لیے تو پانی موجود ہے، لیکن ربی کی فصل کے لیے جو اکتوبر نومبر سے شروع ہوگی اور جو گندم کی فصل ہوتی ہے پانی کی شدید قلت ہوگی، اس لیے کہ پاکستان کا زیادہ تر پانی گلیشیئرز کے پگھلنے سے آتا ہے اور سردی میں گلیشیئر پگھلنا بند ہو جاتے ہیں، اور ارسا نے بھی 42% پانی کی کمی کی پیشگوئی کی ہے۔ فارمرز ایسوسی ایشن کی سیکرٹری ربیہ سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سلسلے میں کہا،
سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 1976 کے بعد ہم نے کوئی نیا ڈیم نہیں بنایا، اور جو ڈیمز ہم نے بنائے تھے منگلا اور تربیلا وہ کیپیسٹی بھی ان کی کوئی 30% سلٹ اپ ہو گئی ہے، سلٹ جمع ہونے سے اس کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے۔ تو اب جتنا بھی ہم چاہے بارشوں کا پانی اکٹھا کر لیں، جتنا پانی اکٹھا کر لیں، کیونکہ ذخیرہ کرنے کی گنجائش کم ہے ان ڈیمز میں جو اس وقت ہمارے ایگزسٹنگ ڈیمز ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے پاس صرف 1 مہینے کا اسٹوریج اویلیبل ہے۔ اس کے لیے ہمیں نئے اسٹوریجز بنانے پڑیں گے اور تب ہم اپنی اس کیپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان ڈیمز میں سے جو ایگزسٹنگ ڈیمز ہیں اگر ہم اس میں سے سلٹ نکالیں تو وہ بہت ہی ایک کاسٹلی ایک طریقہ ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک نیا ڈیم یا 2 نئے ڈیمز بنا لیں۔
انہوں نے ملک کی واٹر پالیسی کے بارے میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا،
واٹر پالیسی تو یہ پچھلی حکومت نے جاتے ہوئے بس ایک ڈاکیومنٹ سا بنایا ہے، اس کو اڈاپٹ تو ابھی کچھ نہیں کیا گیا، لیکن اس وقت ہمارے یہاں 2 معاہدے ہیں جس کے تحت پانی کا سارا انتظام چل رہا ہے۔ ایک تو 1960 کی ٹریٹی ہے اور ایک 1991 کا بین الصوبائی واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ ہے جس سے تمام صوبوں میں ہم پانی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہ معاہدہ ہے نہ کوئی اور فریم ورک ہے۔ پچھلی حکومت بھی ہے انہوں نے ایک نیشنل واٹر پالیسی بنائی ہے جس کی میرا خیال سے ابھی ڈیٹیلز ہونی ضرورت ہے، اور اس پالیسی کو پریکٹیکل طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ابھی اس میں کام کی ضرورت ہے۔
یہ تھیں ربیہ سلطان، جنہوں نے کہا کہ ماضی میں پانی کے مسئلے کو نظر انداز کیا گیا جو ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالت حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بلوچستان کے سیاسی صورتحال کے بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی ایک رپورٹ۔
بلوچستان کی صوبائی کابینہ میں جمعے کو مزید 3 جماعتوں کے ارکان اسمبلی کو شامل کر دیا گیا، جن میں بلوچستان عوامی پارٹی کے عبدالرؤف رند، عوامی نیشنل پارٹی کے عبدالرحیم بازئی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ عبدالخالق شامل ہیں۔ صوبائی حکومت کے ذرائع کے مطابق کابینہ میں مزید 4 وزراء اور 1 مشیر کو شامل کیا جائے گا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے کابینہ میں نئے مشیروں کے اضافے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی ترجمان بابر یوسفزئی کے مطابق پارٹی کے بلوچستان اسمبلی کے ارکان صوبائی و ضلعی عہدیداروں کے مشترکہ اجلاس میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ اور وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے پی ٹی آئی کے 2 ارکان صوبائی اسمبلی کو کابینہ میں شامل کرنے سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا، بلکہ اس عمل کے ذریعے پی ٹی آئی میں وزیر اعلیٰ نے فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی انتخابات کے موقع پر پی ٹی آئی کے صدارتی امیدوار عارف الوی اور جہانگیر ترین انتخابی مہم کے سلسلے میں کوئٹہ آئے تھے۔ جب پارٹی کے رہنما اور کارکن وزیر اعلیٰ آؤس جانا چاہ رہے تھے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو نہ صرف زبردستی روکا گیا بلکہ ان پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ ان تمام اقدامات کو پارٹی کے عہدیدار نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے پی ٹی آئی بلوچستان اسمبلی کے ارکان صوبائی ڈویژنل اور اضلاع کے عہدیداروں نے اپنے تحفظات سے وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد جا کر آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا اس حوالے سے ہر فیصلہ پی ٹی آئی بلوچستان کو قبول ہوگا۔ دوسری طرف بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان چودھری شبیر نے پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کی جانب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے دیے گئے بیان کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں 6 سیاسی جماعتوں پر مشتمل مخلوط صوبائی حکومت 10 روز پہلے قائم ہو گئی تھی۔ مخلوط حکومت سے اگر پی ٹی آئی کے 7 ارکان اسمبلی علیحدہ ہو جاتے ہیں تو مخلوط حکومت ختم نہیں ہوگی، البتہ اس کی مشکلات میں اضافہ ضرور ہوگا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں ہر سال عاشورہ سے قبل ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں کچھ علماء اور ذاکرین کی ضبط بندی اور کچھ کے مختلف اضلاع میں داخلے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ اس سال بھی محرم کی آمد سے قبل ہر ضلع کی انتظامیہ ایسی فہرستوں کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ ملتان سے ایم جے گوپانگ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔
پنجاب کے ہر ضلع کے پولیس سربراہوں کی طرف سے اپنے اپنے ڈپٹی کمشنرز کو ان ناموں کی فہرستیں بھجوائی جا چکی ہیں جن میں سفارش کی گئی ہے کہ کس عالم اور ذاکر کو اس ضلع میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اور کچھ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں اس ضلع میں تقریر یا خطاب کی اجازت نہ دی جائے۔ ایسی ہی ایک فہرست ملتان کے ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی بھجوائی جا چکی ہے۔ ان میں کئی متحرک اور کئی کل عدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے نام بھی شامل ہیں۔ کئی ناموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں ملتان ضلع میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ کوئی بھی ڈپٹی کمشنر کس قانونی اختیار کے تحت اپنے ضلع میں کسی کو تقریر کرنے سے روک سکتا ہے یا داخلے پر پابندی لگاتا ہے؟ اس بارے میں ملتان کے ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک کا کہنا ہے کہ
دیکھیں، وہی جو ایم پی او ہے اس کے سیکشن 5 کے تحت ہم کرتے ہیں زبان بندی اور انٹری بین۔ جن کی انٹری بین ہے وہ ڈسٹرکٹ مینٹر نہیں ہو سکتے، جن کی تقریر پہ پابندی ہوتی ہے وہ تقریر نہیں کر سکتے، اور اس کو جو جیسے بتایا اس کو امپلیمنٹیشن تو جتنی پولیس کرتی ہے ادارے کرتے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ کار میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ جو انٹیلیجنس سورسز ہوتے ہیں، ہسٹوریکل ریکارڈ ہوتا ہے، انہیں کی بیس پہ ہوتا ہے۔
یہ فہرستیں کیسے ترتیب دی جاتی ہیں اور ان میں نام کیسے شامل ہوتے ہیں؟ ایک سوال کے جواب میں پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کے ایک سینئر آفیسر کا کہنا ہے کہ پورے سال کا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی کس تقریر کی وجہ سے کہاں تنازع کھڑا ہوا۔ اسپیشل برانچ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پر مشتمل جوائنٹ ٹاسک فورس اپنی سفارش ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کام کرنے والی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو بھیج دیتی ہے اور یہ کمیٹی اس فہرست کو حتمی شکل دیتی ہے۔ دوسری طرف علماء کی کسی دوسرے ضلع میں داخلے پر پابندی کو دیوبند مکتبہ ہائے فکر کے نمائندہ ادارے وفاق المدارس پاکستان کے سیکرٹری جنرل قاری محمد حنیف جلندری نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسا کام مکمل تحقیق اور اطمینان کے بعد کیا جانا چاہیے۔
اصولی طور پر جب پاکستان کا کوئی شہری ہو تو اس کو کسی جگہ جانے سے روکنا یہ اصولاً غلط ہے اور کسی کو بولنے سے روکنا بھی غلط ہے، البتہ جس کے بارے میں ٹھوس ثبوت ہو کہ اس کی گفتگو فرقہ وارانہ منافرت کی ہے، اشتعال انگیزی کی ہے، وہ فساد کا باعث بنتی ہے، امت میں توڑ کا باعث بنتی ہے، وہ پیس اور امن کی بجائے بدامنی کے فروغ کا باعث بنتی ہے، تو ایسے لوگوں پر پابندی ضرور ہونی چاہیے۔
پولیس کی طرف سے ضلعی انتظامیہ کو اپنی سفارش میں کہا گیا ہے کہ اس فہرست میں شامل افراد اپنے خطاب اور تقریر سے محرم فرقہ واریت کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایم جے گوپانگ، اردو وی او اے، ملتان۔
وادی سوات میں طویل کوشش سے دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن سوات کے مختلف علاقوں سے گھروں میں پتھر پھینکنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جس پر محکمہ پولیس کی طرف سے نوٹس لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محمد اشرف خان کی ایک رپورٹ۔
سوات میں طویل کوشش اور محنت سے امن بحال ہو چکا ہے، لیکن کچھ دنوں سے سوات کے بیشتر علاقوں میں گھروں میں پتھر پھینکے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مقامی لوگ کہتے ہیں،
ہمارا نام عبدالحد ہے، یہ منگلور سہرے کا ہوں۔ یہ الیکشن کے بعد یہ شور زیادہ ہو گیا، ہر گھر میں پتھر بھی مارتا ہے اور کبھی اس گلے میں جاتا ہے، کبھی اس گلے میں جاتا ہے، لوگ نیند نہیں کر سکتا ہے، سب مزدور لوگ ہیں، باہر دن کو مزدوری کرتے ہیں، رات کو یعنی نیند نہیں کرتے، اپنے گھر میں اوپر بیٹھتے ہیں۔
بادشاہ بول رہا ہوں منگلور محلے سہرے سے، کہ لوگوں کی گھروں میں پتھر ڈالتے ہیں اور لوگوں کو خوف زدہ کرتا ہے، لوگوں کو گھر میں جاتا ہے۔
میں عبد الرحمن بات کرتا ہوں۔ ایک ہفتہ آگے تو آدمی آیا تھا، چور ہو، پتھر ادھر میرا گھر پہ اس نے پھینک دیا، ہم بچے بھی جاگ گیا، میں خود جاگ گیا، اوپر تو کوٹے کا چھت پہ چڑھ گیا نا، اتے بندہ دو بندہ تو لینٹر پہ کھڑا تھا نا، اور پانچ بندہ آگے تو مکئی جو ہے اس میں تھا نا، ساری مالنا تو عذاب میں پڑے، تو ہم جاگتا ہے۔
سید نعمان علی میرا نام ہے، میں ادھر سالنڈا سیرے میں میرا رہائش ہے، میں ادھر کا کونسلر ہوں۔ میرے پاس تین بار یہ مسئلہ ہوا ہے، میں نے خود تقریباً دو بار میں نے خود دیکھے، ایک بار میں نے اس پہ فائر بھی کی ہیں، لیکن ابھی جو ہے نا یہ پولیس والے اور سارے کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جب داخل نہ ہو تو اس پہ فائر نہیں کرنا۔ میں نے سٹیزن پورٹل پر ایک کمپلینٹ درج کرائی تھی کہ یار ادھر ایک چوروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ہر گاؤں میں اور ہر جگہ پر، ادھر منگلور میں ہے، ملمجبا میں ہے، دکوڑک میں ہے، اور ادھر اپر سوات میں، ادھر خواجہ خیلہ کے مضافات علاقے، تو بیس بیس یہ تو سو ہزاروں کے بنتے ہیں۔
سوات میں دہشت گردی پھیلنے سے پہلے بھی مختلف علاقوں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے، لیکن اس بار اس طرح کے واقعات کے سلسلے میں لوگوں کا کہنا ہے،
وہ اس یہ اور وہ مختلف ہے، پہلے جب ہوتے تھے تو وہ کسی نے دیکھے نہیں ہوتے تھے، وہ بس دروازہ کٹکھٹا کے بس بھاگ جاتے تھے۔ یہ ابھی جو ہے نا میرے گھر کے ساتھ پہلی دفعہ جب آئے تھے تو چھ پسٹولوں کی آوازیں اور ایک دو کلاشن کوپ کی آوازیں میرے گھر کے ارد گرد، انہوں نے بولٹ کرائے،
اس طرح ایک پروپیگنڈا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی جو ہے ابھی تک تو یہ یقین نہیں ہے، کیونکہ اتنی اچھی سیکورٹی میں اگر دہشت گردی پھر سے شروع ہوگی تو ہماری بدقسمتی ہوگی۔
سوات کے ڈی پی او سید اشفاق انور نے لوگوں کی شکایت پر نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ سوات میں امن بحال ہے۔
ہمیں کمپلینٹ آئی شموزی کے ایریا سے کہ جی رات کو ادھر چور وغیرہ آتے ہیں اور لوگوں کے پتھر پھینکتے ہیں۔ ہم نے مزید جب اس کو چیک کیا تو پچھلے سال کے ریکارڈ میں بھی یہ چیز ملی، اور اس سے پچھلے سال کے ریکارڈ میں بھی یہ چیز ملی کہ انہی دنوں میں یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے۔ ہم نے جب انٹرنل اس پہ ڈیبیٹ کی تو اس پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بیسیکلی ایس سچ کوئی چیز نہیں ہے، یہ رومرز ہے جو سوات کے امن کو خراب کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ رومر اس کے بعد چلتی ہوئی چار باغ آئی، پھر منگلور آئی، اور پھر یہ درشکیلا اور بیدرا مٹک ایریا میں آئی۔ اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہمارے جتنے بھی آفیسر ہیں، ایس ایچ اوز، ایس ڈی پی اوز، ایس پیز اور انکلوڈنگ می، ہم گئے اور ہم نے کھلی کچہریاں شروع کی، ہم لوگوں کے پاس گئے، ہم مساجد میں گئے، ہم حجروں میں گئے، ہم اسکولز میں گئے۔ مٹک کے لیے صرف یہ درشکیلا اور بیدرہ کے لیے 125 پولیس آفیسر، 2 ڈی ایس پیز اینڈ 1 ایس پی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کو 11 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک یہ خود گشت کریں گے، اور اس کو ہم نے 20 ٹیموں میں تقسیم کیا۔
سامعین، آپ نے لوگوں کی بات بھی سن لی اور اس کے بعد ڈی پی او کی بات بھی سن لی۔ امید ہے کہ حالات پر بہت جلد قابو پا لیں گے۔ محمد اشرف خان، وائس آف امریکہ، سوات۔
روس کے بڑھتے ہوئے جارحانہ رویے کے خلاف امریکہ اور یورپی یونین روس کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ 2014 میں روس کی جانب سے کرائمیا کے انضمام کے جواب میں مغرب نے جو پابندیاں لگائی تھیں، ان کے بعد بھی روس نے اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کیا، اور اس لیے اب اس کے خلاف مزید تادیبی پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نام نگار سلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس نے برطانیہ میں ہونے والے زہریلے کیمیاوی حملے سے لا تعلقی کا ایک بار پھر اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ میں امریکی مستقل مندوب نکی ہیلی نے کہا کہ یہ روس کا گھسا پٹا روایتی جواب ہے۔
The Russian denials have followed a familiar script from Crimea to MH17.
نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ روس کی تردید کا انداز وہی ہے جو اس نے کرائمیا سے MH17 یعنی ملائیشیا کی ایئر لائن 17 جسے مشرقی یوکرین میں مار گرایا گیا، ڈون باس سے لے کر روس سے منحرف ہونے والے الیگزینڈر لٹوینیکوف تک اختیار کیا تھا۔ اس فہرست میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے، مگر روس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوگا۔ روس ان واقعات سے لا تعلقی ظاہر کرتا ہے، مگر اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ادھر واشنگٹن میں روس میں امریکہ کے سابق سفیر مائیکل میکفال نے سینٹ کے ایک پینل کو بتایا کہ روس پر عائد اقتصادی پابندیوں نے روس کی معیشت کو سخت نقصان پہنچایا ہے، مگر اس کے باوجود روس نے اپنی موجودہ روش کو ترک نہیں کیا۔
They have not yet compelled Putin to leave Syria or to leave Ukraine. That is true. Or to stop his propaganda efforts against us.
ان اقتصادی پابندیوں نے روس کو نہ شام سے نکلنے پر مجبور کیا اور نہ یوکرین چھوڑنے پر۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کی مہم کو بھی ترک نہیں کیا گیا۔ برطانیہ میں سیکیورٹی کے وزیر بین والس نے بھی اس کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے آج تک جو جواب دیا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ اپنا راستہ تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ فن لینڈ کے صدر سے ایک حالیہ ملاقات میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا تھا، پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ہمارے امریکی دوست بالآخر اس بات کا ادراک کریں گے کہ اس قسم کی پالیسیاں بے فائدہ ثابت ہوئی ہیں، انہیں اس کے بجائے تعمیری تعاون کا آغاز کرنا ہوگا۔ روسی صدر کے اس موقف کی یورپی یونین اور امریکہ تائید نہیں کرتے۔ سابق امریکی سفیر مائیکل میکفال کہتے ہیں،
سینکشنز سم ٹائمز اینڈ موسٹ سرٹنلی ان دس کیس آر دی رائٹ مورل پنشمنٹ،
پابندیاں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات درست ثابت ہوتی ہیں۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف اخلاقی تادیب ایک مؤثر حربہ ہے، خواہ یہ پیوٹن کے موجودہ رویے کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ برطانوی وزیر بین والس کا کہنا ہے کہ روسی حکومت کو اپنے عوام کی بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کے رویے کو درگزر نہیں کرنا چاہیے۔
We will do it our way in a sophisticated way.
ہم اسے اپنے طریقے سے نمٹ رہے ہیں۔ ہم مہذب انداز سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ برطانیہ اس طرح کے رویے کو برداشت نہیں کرے گا، تاہم اس کے اظہار کے لیے ہم ٹھگوں کا انداز نہیں اپنائیں گے۔ برطانیہ اور امریکہ سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ روس کی جانب سے دوسرے ملکوں کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کے جواب میں اس پر مزید سخت اقتصادی پابندیاں لگانی ضروری ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
5 ارکان پر مشتمل جنوبی کوریا کے ایک وفد نے بدھ کے دن پیونگ یانگ کا دورہ کیا تاکہ صدر مون جائے ان اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان تیسری سربراہی ملاقات کی راہ ہموار کی جا سکے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ملر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ سربراہی ملاقات کا مقصد جزیرہ نما کوریا میں مستقل امن کے لیے ایک منصوبے پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ رپورٹ کے تفصیلات رضی احمد رضوی کی زبانی۔
جنوبی کوریا کے صدر مون کے اعلیٰ سیکورٹی مشیر چونگ یو یونگ نے وفد کی قیادت کی، وہ کہتے ہیں
The South and North agreed to hold an inter-Korean summit on September 18th to 20th for 3 days and 2 nights in Pyongyang.
جنوبی اور شمالی کوریا نے اس بات سے اتفاق کیا کہ وہ 18 ستمبر سے 20 ستمبر تک دونوں کوریا کا سربراہی اجلاس کریں گے جو پیونگونگ میں 3 دنوں اور 2 راتوں پر مشتمل ہوگا۔ اس کے علاوہ پنمنجوم میں اگلے ہفتے کے شروع میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں سربراہی ملاقات کی تیاری کے لیے پروٹوکول، سیکورٹی، اطلاعات اور ذرائع ابلاغ کے کوریج پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سینٹر فار نیشنل انٹرسٹ سے منسلک ہیری کازیانز اس بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کر دیں گے۔ تاہم اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ 2017 کے تیز و تند ماحول سے گریز کیا جائے گا۔
Well, I don't see any written commitments. There are a number of written mechanisms, legal mechanisms, in ways that they can demonstrate politically and legally.
اگر مقصد مکمل اور قابل تصدیق طور پر ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کرنا ہے جیسا کہ ہم چند مہینے پہلے سن رہے تھے تو شاید ایسا نہ ہو۔ تاہم شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اگر شمالی کوریا ہتھیاروں پر کنٹرول، ہتھیاروں میں کمی اور ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کرنے کا عہد کر لے تو تجزیہ کار ڈینیل پنگسٹن کا خیال ہے
If the goal is the complete, verifiable, irreversible denuclearization or CVID like we used to hear a few months ago, that's probably not going to happen.
شمالی کوریا کے پاس بہت سے مواقع ہیں اور ظاہر ہے یہ راتوں رات نہیں ہوگا، اس میں برسوں لگیں گے۔ ستمبر کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنوبی کوریا سے فریقی سربراہی کانفرنس یا ممکنہ طور پر 4 ملکوں کی میٹنگ کی خواہش کا اظہار کرے گا جس میں چین بھی شامل ہو اور جس میں جزیرہ نما کوریا میں تنازع کے باضابطہ اختتام کا اعلان کیا جائے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کی حکومت نے عہد کیا ہے کہ بجٹ میں بنیادی تبدیلیاں کی جائیں گی جس میں لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا بھی شامل ہے۔ اس بارے میں نفیسہ حود بھائی نے یہ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے۔
پی ٹی آئی حکومت نے عہد کیا ہے کہ وہ 2018-2019 کے وفاقی بجٹ میں بنیادی تبدیلیاں لائیں گے تاکہ حقیقت پسندانہ بجٹ تشکیل دیا جا سکے۔ واضح رہے کہ اقتصادی معاملات پر مشاورتی کونسل کے اصرار پر سرکار کو بتایا گیا کہ اگر وہ بڑے فیصلوں میں تاخیر کرے گا تو مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان میں چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر کہتے ہیں کہ نئی بجٹ میں 2 چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔
یہ جو 18-19 میں جو ریولیوشنری چینجز کہہ رہے ہیں وہ 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گی۔ ایک چیز یہ کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں بڑا کلیئرلی ایک پوائنٹ رکھا تھا کہ جو ٹیکس ریونیو ہیں پاکستان کے وہ 8 ٹریلین تک لے جائیں گے۔ ابھی کرنٹلی 4 ٹریلین کے قریب ہیں، یعنی اس میں 5 سال کے دوران 100% اضافہ ہو جائے گا۔ وہ ہم نیکسٹ بجٹ میں اگر یہ اس کو انکارپوریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے سال میں 20% اضافہ کر دیتے ہیں، تو اس پر سارا ڈیپینڈ کر رہا ہوگا۔ ڈومیسٹک جو اکانومی ہے، ریگولیٹری ڈیوٹیز بہت ساری چیزوں پہ بڑھائی گئی ہیں، اس پہ بزنس سیکٹر جو ہے اس کی طرف سے شدید ریئیکشن آ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ دوسرے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں، فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس پہ لاتے ہیں، ایگریکلچر پہ ٹیکس کلیکشن بڑھا دیتے ہیں، کیپٹل گین پہ یہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، تو اس پہ ظاہر ہے کہ بہت پاورفل سیگمنٹس پاکستان میں ہیں جو اس سے پہلے یہ ٹیکس لگانے کی اور بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی،
تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا.
ان کا کہنا تھا کہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. واضح رہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے سابق صدر آصف زرداری کے حوالے سے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے. ڈاکٹر ایوب مہر کہتے ہیں،
دیکھیے اس میں دو رکاوٹیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک جو بائیلیٹرل کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، بائیلیٹرل کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ ہے نہیں. پاکستان نے دو سال پہلے ممبر شپ لی تھی او ای سی ڈی کی، آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن آف اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے ممبر بننے کا فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو پاکستانی ہیں ان کے باہر اثاثے ہیں ان کی ڈیٹیل ہمیں ملتی رہے گی، صرف ڈیٹیل ملتی رہے گی، لیکن ان کی واپسی یا اگینسٹ کوئی ایکشن وہ اس ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ اکنامک پالیسی سے کہیں زیادہ خارجہ پالیسی کا رول ہوگا کہ کس طرح سے دوسرے ملکوں سے ہم اپنے ایگریمنٹ کرتے ہیں.
یہ تھے امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان میں چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر. دوسری طرف آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ اگر حکومت سرمایہ کاری کے لیے مواقع پیدا کر دے تو لوٹی ہوئی دولت بھی واپس لائی جا سکتی ہے.
اگر آپ نے یہ ریسورسز واپس لانا ہے تو آپ کو دو کام کرنے ہوں گے، ایک تو یہ کہ ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں ان کو اتنا اٹریکٹیو بنا دینا ہوگا کہ لوگ ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں رادر دین کے ملک سے باہر لے کے جائیں. ایک تو بات یہ آ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک آپ وہ انفلوئنشل فورسز جو ہیں، جو ایلیٹس ہیں، جو ریسورسز لے کے باہر جا رہے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہے کہ ملک کے ہر حصے میں اور ہر انسٹیٹیوشن میں حاوی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپس لینے ہوں گے جو اتنے آسان نہیں.
یہ تھے واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
کینیڈا نے پاکستان کے لیے اپنی سفری ایڈوائزری واپس لے لی ہے. کیا یہ اقدام پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال میں کسی بہتری کی غمازی کرتا ہے؟ اس اقدام سے پاکستان میں سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس بارے میں یاسمین جمیل نے یہ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
کینیڈا کی جانب سے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری واپس لینے کے اقدام کو ایک خوش آئند اقدام قرار دیتے ہوئے ہرسن انسٹیٹیوٹ کے سابق ریسرچ فیلو اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ماہر نعمان ظفر نے کہا کہ اس کی وجہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات میں بہتری ہے.
اب حالات میں کافی تبدیلی آئی ہے جب سے ضربات شروع ہوا ہے، آپریشن کیا گیا ہے ہمارے اس علاقوں میں، ملٹری نے کافی حد تک اس میں کامیابی حاصل بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر اوور آل جب یہ الیکشن بھی ہو گیا بھی ایک سٹیبل معاملات نظر آتے ہیں.
اور ولسن سینٹر کے سابق سکولر اور تجزیہ کار زاہد حسین نے بھی نعمان ظفر سے اتفاق کرتے ہوئے کہا،
میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا دہشت گردی کی کاروائیاں جو ہے اس میں تو بہت گرمی آئی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کینیڈا کی حکومت کا یہ فیصلہ بہت صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، خاص طور پہ جو آپ کے بڑے شہر ہیں لاہور، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، وہاں پہ اس قسم کی کاروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو میرا خیال یہ کہ کوئی جواز نہیں تھا کہ اس کو اس میں ایک نیگیٹو بیس پہ رکھا جائے.
نعمان ظفر نے کینیڈا کے اس اقدام کے اثرات پر بات کرتے ہوئے اسے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر اعتماد کے قیام میں ایک پیش رفت قرار دیا. انہوں نے مزید کہا،
بیک اگر آپ دیکھیں تو ٹوریزم کے حوالے سے پاکستان کو جو ہے نا فوکس میں لیا جا رہا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ایریا جس کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا جا سکا تو وہاں جانا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں انٹرنیشنلی اسی وقت ہوتی ہیں جب وہاں کے جو لوگ ہیں یا جو ایلیمنٹ یا جو آرگنائزیشن پہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں کہ اگر ہم یہاں سے لے کے جائیں گے وفود کو یا ہمارے لوگ یہاں سے جائیں گے تو وہ سیکیور ہوں گے، ان کی سیکیورٹی کو کوئی چیلنج نہیں ہوگا. جو سگنلز نظر آ رہے ہیں وہ تو بہتر نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر سچویشن بھی بہت اہم ہے. تو جب یہ سچویشن اہم ہوتی ہے تو یہاں سے آٹومیٹکلی جو خبریں باہر جاتی ہیں ان کی ایمبیسیز کی طرف سے اور دوسرے جو ان کے سورسز ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کی بیس کے اوپر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، ایڈوائزری جاری کرنا یا اس کو واپس لینا یا جو کچھ ہے. تو یہ میری نظر میں تو یہ ایک اچھی چیز ہے جی.
اور اس حوالے سے زاہد حسین کا کہنا تھا،
غیر ملکی جو آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً رک گئی تھی، خاص اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی تھا کہ یہ امپریشن یہی تھا کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے سازگار فضا ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ایک حد تک جو امپریشن جو ہے جو انویسٹر پوٹینشیل انویسٹر ہو سکتے ہیں ان پہ اچھا اثر پڑے گا. میرا خیال اس امیج کو اور زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت.
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس اقدام کی وجہ پاکستان میں نئی حکومت کا قیام یا سفارتی سطح پر اس کا متحرک ہونا ہے تو نعمان ظفر نے کہا،
کمیونٹی بہت قریب آ چکی ہے، پھر ہماری وہاں پہ ڈپلومیٹک کمیونٹی بیٹھی ہے، ہماری ایمبیسیز کام کر رہی ہیں، کونسلیٹس ہیں وہاں پہ، تو ان کو یہاں سے ڈائریکٹیو بھی ہیں، اور دوسری نئی گورنمنٹ ہے بہت، جو ان کی ابھی تک جو ایکٹیویٹی سامنے آئی ہیں بہت متحرک لوگ ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری ایمبیسیز تھوڑا سا اور کام کریں اور پیغامات پہنچائیں تو جو انٹرنیشنل دوسرے ممالک ہیں وہ لازمی بات ہے اس طرح کینیڈا کو فالو کریں گے اور وہ بھی اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں گے۔
اور اس حوالے سے زاہد حسین کا کہنا تھا،
نئی حکومت کے آنے سے تو یہ ضرور ہوا ہے کہ جمہوریت کا تسلسل رہا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اوور آل سچویشن جو ہے امپروو ہوئی ہے، اگر حکومت تبدیل نہ بھی ہوتی تو میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا تھا کہ جو ہے کینیڈا کی حکومت اس چیز پر غور کر۔
یہ تھی کینیڈا کی جانب سے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری واپس لینے کے اقدام پر ایک خصوصی تجزیاتی رپورٹ۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
داعش کی مستقلاً شکست امریکہ کی بدستور ایک اعلیٰ ترجیح ہے۔ امریکہ کی قیادت میں داعش کو شکست دینے کے لیے عالمی اتحاد استحکام پیدا کرنے کی کوششوں میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے، جس کے تحت فوجی کامیابیوں کو مستحکم کرنا، بنیادی خدمات کو بحال کرنا اور شامیوں کو اس قابل بنانا کہ وہ رضاکارانہ طور پر اور بحفاظت رقہ اور داعش کے ان مقامات پر جو اس کے مضبوط گڑھ تھے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ امداد میں دھماکہ خیز خطرناک مواد اور ملبے کو ہٹانا، صاف پانی مہیا کرنا، بجلی کے نظام کی بحالی اور دوسری بنیادی ضروریات شامل ہیں۔ اپریل کے بعد سے امریکہ نے اتحادی شراکت داروں سے عطیات اور وعدوں کی شکل میں تقریباً $30 کروڑ حاصل کیے ہیں تاکہ شمالی شام میں داعش سے آزاد کرائے گئے علاقوں میں فوری استحکام اور فوری بحالی کے کام میں مدد دی جا سکے۔ ان میں سعودی عرب کی جانب سے $10 کروڑ کا فیاضانہ عطیہ اور متحدہ عرب امارات کا $5 کروڑ کا عطیہ شامل ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناوٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان فیاضانہ عطیات اور دوسرے عوامل کے نتیجے میں امریکہ شام کے لیے استحکام کے فنڈز کے لیے، جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے، $23 کروڑ دوبارہ مختص کرے گا۔ مس ناوٹ نے زور دیا کہ اس فیصلے سے اس بات کا اظہار نہیں ہوتا کہ شام میں امریکہ کے فوجی اہداف کے وعدوں میں کوئی کمی کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ داعش کی مستقل شکست تک شام میں رہنے کے لیے تیار ہے، اور امریکہ ایرانی افواج اور ان کے گماشتوں کی واپسی کو یقینی بنانے پر بدستور اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ مس ناوٹ نے کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 کے مطابق تنازع کے ایک سیاسی حل کی جانب ناقابل واپسی پیش رفت کے بغیر ممکن نہیں ہوگی۔ اس فیصلے سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امریکہ کی اعانت متاثر نہیں ہوگی۔ امریکہ شام کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سب سے زیادہ عطیہ دینے والا ملک ہے۔ بحران کے آغاز سے شام کے اندر اور علاقے میں بے گھر ہونے والوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وہ 8.6 ارب ڈالر سے زیادہ دے چکا ہے۔ امریکہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں سیاسی عمل کے تحت شام کے تنازع کے پرامن حل کے حصول کی خاطر اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ برابر کام کرتا رہے گا۔ شام کے لوگ ایک ایسے ملک کے حقدار ہیں جو جنگ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور دہشت گردی سے پاک ہو۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر اسکپ سسک۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید اس وقت تک اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔